الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا وأطئهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم وجالس بهم كلية الرجال يناقضهم الكلام. عمر ابن سلام فرماتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان نے اپنے بیٹے کو حضرت امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا کہ وہ ان کو اس کو ادب سکھلائے. اس زمانے میں بادشاہوں کے ہاں یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو بڑے علماء کی تربیت میں دیا کرتے تھے کہ باقاعدہ ان کو علم سکھائیں، آداب سے واقفیت کریں، تمام فنون میں ان کو ماہر بنانے کے لیے محنت کریں. تو بڑے علماء کو ان کا تعلیق مقرر کیا جاتا تھا. یہ عبد الملک ابن مروان یہ خلفائے بنو امیہ میں سے ہے اور یہ خود بھی بادشاہ، اس کے بعد اس کے چار بیٹے تخت سلطنت پر آئے، ان کے داماد عمر ابن عبدالعزیز جو بھتیجے ہوتے ہیں وہ تخت سلطنت پر آئے. تو بڑا زبردست عالم تھا وہ، حدیث کا بھی اور تمام علوم کا ماہر تھا عبد الملک ابن مروان. اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو غالباً ہشام بن عبد الملک کو امام شعبی کے حوالے کیا کہ وہ ان کو اس کو ادب سکھلائیں. فقال علمہم الشعر، یہاں تو ولد عام ہے اولاد سب بیٹوں کو، تو جب تعلیم کے لیے تربیت کے لیے حوالے کیا تو ان کو وہ تاکید کر رہے ہیں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ان کو اشعار سکھانا. یم جدو، اس اشعار کی وجہ سے وہ بلند کردار ہوں گے. بس یہاں تو وہ شعر کی مناسبت سے لائے ہیں. مجد یم جدو کا معنی ہے بلند مرتبہ، بلند کردار ہونا. چونکہ اشعار میں جو حکمت والے اشعار ہیں ان کی وجہ سے آدمی کی فکر اور سوچ بھی جو ہے اونچی ہوتی ہے اور اس کا کردار بھی بلند ہوتا ہے. وَيُنْجِدُ، اور اس کی وجہ سے وہ دلیر اور بہادر بنیں گے. وَأَطْعِمُوهُمْ اللَّحْمَ تَشْتَدُّ قُلُوبُهُمْ, اور ان کو گوشت کھلانا کہ ان کے دل مضبوط ہوں گے اس کی وجہ سے. وَجُزَّ شُعُورَهُمْ تَشْتَدُّ رِقَابَهُمْ, اور ان کے بال کٹواتے رہنا یعنی سر پہ بال نہ رہنے دینا, ان کی گردنیں مضبوط ہوں گی. سر صفا گردن کو نفا کہتے ہیں. وَجَالِسْ بِهِمْ قُلِّيَةَ الرِّجَالِ يُنَاقِذُهُمُ الْكَلَامِ, اور ان کو لے کر بڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا کہ وہ ان اونچے اور سربراہدہ لوگوں سے گفتگو کریں, ان کی بات پر نقد کریں, اس کی وجہ سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ان میں ہمت آئے گی اور وہ علوم کے اندر ماہر ہوں گے. بہرحال یہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ان کو تاکید کی. یہاں تو وہ شعر کی مناسبت سے ان کو لائے. پہلے زمانے میں جیسا کہ میں نے بتلایا, بادشاہ لوگ بڑے علماء کو اپنی اولاد حوالے کر کے تربیت کراتے تھے. ہے اب ہارون الرشید نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے امین الرشید کو جو ہے وہ نام بھول رہا ہوں غالب قاضی یحییٰ ابن اقسم یا کسی کے حوالے کیا تھا تربیت کے لیے, تو وہ وضو کر رہے تھے, وہ پانی ڈال رہا تھا, تو ہارون الرشید آئے دیکھا تو کہ اس نے یہ منظر دیکھ کر کے کہا کہ آپ نے اس کو ابھی پوری تربیت نہیں دی, ابھی خالی پانی ڈال رہا ہے, اس کو یوں بتاؤ کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالے دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے. باب ما یکرہ من الشعر, کون سے اشعار جو ہیں وہ شریعت کی نگاہوں میں ناپسندیدہ ہے, پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے. یہاں اسی کو بتلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پیش کرتے ہیں. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن عمرو بن مرۃ عن یوسف بن ماہک عن عبید بن عمیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اعظم الناس جرما انسان شاعر یہجو القبیلۃ من اسرها ورجل انتفا من ابیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑا گنہگار وہ شاعر آدمی ہے جو پورے قبیلے کی ہجو کرتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ برائی تو کسی ایک آدمی نے کی اور اس کی اس برائی کی وجہ سے وہ جو ہے ہجو کرتا ہے, وہ پورے قبیلے کی کرتا ہے. پہلے بھی میں بتلا چکا ہوں کہ شعر کے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں میں سے ایک یہ بھی ہے. اس زمانے میں شعرا کی عادت ہوتی تھی کہ کسی ایک آدمی سے تکلیف پہنچی تو اس کی پوری برادری اور پوری قوم ہی کی قبر کھود ڈالتا تھا وہ اپنے اشعار کے اندر ہجو کر کے. آج کل بھی اس طرح مزاج بنا ہوا ہے, کسی سے اگر کوئی جو ہے ناگوار بات پیش آئی, کسی مہمان سے پیش آئے تو سب مہمان ایسے ہی, کسی پٹنی سے پیش آئے تو سب پٹنی ایسے ہی, کسی بہاری سے پیش آئی سب بہاری ایسے ہی, یہ غلط طریقہ ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کسی آدمی سے شخصی طور پر کوئی بات نامناسب ہو تو اگر وہ قابل اصلاح ہے تو اس کے اوپر نقد کیا جا سکتا ہے اور اس کو متوجہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے پوری قوم پوری برادری کو جو ہے متعون قرار دینا شریعت اس کی اجازت دیتی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. یہاں گویا اشعار کے اندر شاعروں کی طرف سے جو کوتاہیاں اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان میں کمزوری یہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا نشاندہی. اور دوسرا سب سے بڑا گنہگار وہ بھی ہے جس نے اپنا نسب اپنے باپ سے جو ہے وہ اپنے باپ سے انکار کیا ہٹا لیا, یعنی وہ اپنی نسبت اپنے باپ کی طرف کرنے کے بجائے دوسرے کی طرف کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا باپ فلانا آدمی ہے, اس کے باوجود وہ بحیثیت باپ کی اپنی نسبت اس کی طرف کرنے کے بجائے دوسرے کی طرف کرتا ہے. تو یہ حدیث میں آتا ہے, اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں. یہاں اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا مجرم قرار دیا. آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ جن بچوں کو گود لیا جاتا ہے اور متبنا بنایا جاتا ہے, یہ تو غیر مسلموں کا اور زمانہ جاہلیت کا رواج ہے کہ متبنا بنانے والا اس بچے کو اپنی طرف منسوب اپنے بیٹے کی طرح گویا اس کو باپ قرار دیا جاتا ہے. آج مسلمان بھی اسی برائی میں مبتلا ہے. اب وہ بچہ جانتا ہے کہ میرا باپ فلانا ہے, اس کے باوجود وہ اپنی نسبت دوسرے کی طرف کرتا ہے, تو یہ سب بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. باب و کثرت کلام, بہت زیادہ کلام کرنا. تو ویسے کلام آدمی جب زیادہ مقدار میں کرے گا تو اس سے کوتاہیوں کا صدور تو ہوگا ہی, اس لیے زیادہ بولنے کو پسند قرار نہیں دیا گیا. زبان کی حفاظت جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے سلسلے میں بڑی تاکید فرمائی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نجات کا کیا طریقہ ہے, یعنی آدمی دنیا میں آخرت میں کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں, ان میں سے ایک امسک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. یہ زیادہ بولنا جو ہے وہ آدمی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو قیامت میں بہت سارے لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ان کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ڈالے گی, یعنی زبان سے بے سوچے سمجھے جو باتیں کہی تھی وہ ان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ خاموش رہے, کچھ بولنا ہو تو سوچ کر اور تول کر کے بولے کہ میں اس جو بات بولنے جا رہا ہوں شرعاً اس کی اجازت ہے بھی یا نہیں, وہ بات مفید ہے یا بیکار تو نہیں ہے, تب اس کو بولے. حدثنا عبداللہ ابن محمد, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, منہ میں ہمیشہ کنکر رکھتے تھے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. جب وہ اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتے تھے, مشکات میں روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں, اور پوچھا گیا تو کہہ رہے یہی حد الذی اوردنی المواردہ, اسی نے مجھے ہلاکتوں میں ڈالا ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر الاقدی قال حدثنا زہیر عن زید ابن اسلم قال سمیت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم یقول قدم رجلان من المشرق خطیبان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقاما فتکلما ثم قعدا وقام ثابت بن قیس خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتکلما فاجب الناس من کلامہما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال یا ایھا الناس قولوا قولکم فانما تشقیق الکلام تشقیق الکلام من الشیطان ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جانب مشرق سے, یہ عراق کی طرف کا جو علاقہ ہے وہ مدینہ منورہ سے جانب مشرق کے اندر واقع ہے, تو نزد کا علاقہ جو ہے وہ بھی ادھر ہی ہے, تو وہاں سے دو آدمی آئے. اگلی مجلس میں بتلایا تھا قبیلے بنو تمیم کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے گفتگو کی تھی, اسی کی طرف اشارہ ہے. تو خطیبان جو وہ اپنے جو ہے اس میں قبیلے میں بڑے مشہور تھے, زبان آور تھے, یعنی بول ان کا بولنے کا ملکہ تھا. تو فقاما فتکلما چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے خطبہ دیا, گفتگو کی اور پھر بیٹھ گئے. اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب ہیں, ان کے بعد وہ اٹھے اور انہوں نے گفتگو کی. بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اٹھے تھے حضرت ثابت ابن قیس. تو لوگ وہ جو آئے تھے وہاں ان کی باتیں سن کر بڑے متعجب ہوئے. اور ان کی باتوں سے بڑے متاثر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے اٹھے اور آپ نے فرمایا اے لوگوں اپنی بات کرو، لیکن گویا اپنی بات کو صحیح اور سادہ انداز میں پیش کرو، اس لیے کہ اپنے کلام کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر جو ہے تکلف کرنا، یعنی اپنی بات کو اچھا بنانے کے لیے کوشش کرنا اور گویا تکلف کے ساتھ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے زبان کو موڑ موڑ کر کے جو ہے پیش کرنا، یہ شیطان کا طریقہ ہے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ بلا کسی تکلف کے غیر اختیاری طور پر وہ عمدہ طریقے سے کلام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ جو باقاعدہ اس کے لیے تکلف کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کے ذریعے سے کسی ناحق چیز کو حق بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی کا حق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ضائع اور برباد کرنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں میں کوئی معاملے میں نزاع ہوتا ہے، ایک حق پر ہے دوسرا ناحق پر ہے، لیکن حق پر جو ہے اس کو اپنی بات کو پیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنے حق کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر پاتا، اور دوسرا جو ہے وہ ذرا زبان آور ہے اور جو چرب زبان ہے، اور اس لیے وہ ناحق ہونے کے باوجود ایسے انداز سے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو پیش کرتا ہے کہ لوگ اسی کو صحیح سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے. یہ گویا اس طرح اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو جو ہے غلط جگہ استعمال کرنا، لوگوں کے حق کو مارنے کے لیے، ظلم اور زیادتی کے لیے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. جو بھی بولنا اور اچھے انداز میں اپنی بات کو پیش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک نعمت ہے، تو اس نعمت کو آدمی صحیح جگہ، جیسے کسی کو اللہ نے قوت دی ہے، طاقتور آدمی ہے، تب اس طاقت کو جو ہے وہ ظلم اور زیادتی میں استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا یہ طریقہ کار ناپسندیدہ ہوگا اور قابل تنقید ہوگا، اس کو اس پر جو ہے روکا جائے گا، اور اگر وہ اپنی اس قوت کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو قابل تعریف. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من البیان سحرا، بعض بیان وہ ہیں جو اپنے اندر جادو کا اثر رکھتے ہیں. پہلے بتلا دیا تھا یعنی اس کے اندر تاثیر جو ہے وہ ایسی جیسے جادو میں ہوتی ہے، سامنے والا اس کو سن کر جلدی سے متاثر ہو جاتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنی حمید بن انہ سمع انس یقول خطب رجل عند عمر فاکثر الکلام فقال عمر ان کثرت الکلام فی الخطب من شقائق الشیطان. تو حضرت محمد بن جعفر، یہ حمید کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے خطبہ دیا، تقریر کی، اپنی بات کو پیش کیا اور بہت طویل کلام کیا، زیادہ کلام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خطبات کے اندر زیادہ کلام کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان گویا یہ آدمی کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہے. حضرت عمر نے اس سے اس کو منع کیا. حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا یحیی بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن زراع قال سمعت ابا يزيد او معن بن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استمعوا في مساجد. حضرت معن بن يزيد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں جمع ہو جاؤ. کچھ اس رات ہم کچھ بات فرمانا چاہتے تھے. کلم استماع قوم فلیوزینونی، اور جہاں بھی لوگ جمع ہو جائیں تو مجھے اطلاع کرو کہ فلاں محلے میں جو ہے لوگ جمع ہو چکے ہیں. فاتانا اول من اتا، حضرت مان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے محلے کی مسجد میں جمع ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارے یہاں ہمارے پاس تشریف لائے. فجلس آپ بیٹھے فتکلم متکلم منا آپ کے بیٹھنے کے بعد ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کلام اور گفتگو شروع کی ثم قال چنانچہ اس نے کہا ان الحمد للہ الذی لیس للحمد دونہ مقصد ولا وراءہ منفذ کہ تعریف اس اللہ کے لیے کہ کوئی کسی بھی تعریف کا اللہ کے بغیر کوئی مقصد نہیں یعنی جتنی بھی تعریف کی جاتی ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کس کی ہے اللہ کی تعریف اگر اللہ ہی کی گئی ہے تب تو گویا کہ تعریف کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو ویسے بھی تمام تعریف اللہ کے لیے جب ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تعریف کرنے کے قابل جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر جب تعریف کی جائے گی تو وہ تعریف ساری لوٹ کر کے جاتی ہے کس کی طرف ایک آدمی جو ہے سخی ہے اس کی سخاوت پر جو ہے ہم اس کی تعریف کریں گے یہ سخاوت کی صفت کس نے دی اس کو اللہ نے تو اب یہ تعریف اس کی نہیں کی گئی بلکہ اس کی تعریف یہ لوٹی کس کی طرف اللہ کی طرف ایک آدمی جو ہے عالم ہے اس کے علم کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کریں گے تو وہ حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی کہ اسی نے یہ خوبی یہ کمال اس کو پتا تو گویا دنیا میں کسی بھی کمال پر اور کسی بھی خوبی پر جب کوئی تعریف کی جاتی ہے تو حقیقت میں وہ سب لوٹ کر کے جاتی ہے کس کی طرف اللہ کی طرف اسے وہ الحمدللہ میں اسی مفہوم اسی کو پیش کیا جاتا ہے یہاں پر بھی گویا کوئی بھی تعریف جب کی جاتی ہے تو اللہ کے بغیر جو تعریف کی جائے گی اس کا وہ مقصد حاصل نہیں اللہ ہی کی تعریف ہوا کرتی ہے اور اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی چیز تعریف کا مصداق بن بھی نہیں سکتی یعنی حقیقت میں تعریف کس کی ہونی چاہیے اللہ ہی کی ہونی چاہیے تب اس آدمی نے گویا حمد کا حقدار اللہ تعالیٰ ہے اس بات کو ایک گویا مناسب اور اچھے انداز میں پیش کیا اور اس کو پیش کرنے کے لیے اس نے گویا تکلف کیا تو اس پر فغضب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہیں وہ اپنی اس بات کی وجہ سے عجب میں خود پسندی میں مبتلا نہ ہو جائے اس لیے آپ ناراض ہو کر اٹھ کر تشریف لے گئے فقام آپ تشریف لے گئے فتلا ومنا بیننا آپ کے تشریف لے جانے پر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی کہ بھئی ایسی حرکت کائی کو کی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر تشریف لے گئے فقلنا اتانا اول من اتا اور ہم نے آپس میں ملامت کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور جو ہے وہ ہم نے ایسی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے چنانچہ فذهب الى مسجدنا اخر فجلس فيه دوسری مسجد میں تھے کیونکہ سب محلے کی مسجدوں میں لوگوں کو جمع کیا تھا تو ہماری مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں تشریف فرما ہوئے فاتحنا اب یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فکلم نہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی معافی مانگی اور یہ اللہ کے رسول ہم سے کوتاہی بھول ہوئی اب ایسا نہیں ہوگا چنانچہ فجاء معنا پھر دب یہ کہیں ساتھ ہمارے ساتھ پھر تشریف لائے فقال فی مجلسی اور قریب ہم مجلسی پہلے جہاں تشریف فرما تھے وہ یا اس کے قریب آپ بیٹھے ثم قال اور پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی ما شاء جعل بین یدیہ وما شاء جعل خلفہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس کو چاہا اس نے آگے کیا اور جس کو چاہا پیچھے کیا یعنی کسی کی بھی تقدیم تاخیر کسی کو اونچا مرتبہ دینا یا گھٹانا یہ کس کے اختیار میں اللہ کے ہاتھ میں وہی نمین البیان سہرا اور بازا بیان ایسے ہوتے ہیں جو جادو کی طرح اثر رکھتے ہیں ثم امرنا وعلمنا اس کے بعد حضور نے ہم کو شریعت کے احکام بتلائے سکھلائے اور کیا بولنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں بتلایا بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس بولنے والے نے اپنی اس گفتگو میں تکلف کیا تھا اور جو ہے گویا تکلف کر کے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا باب التمنی کہ کسی آدمی کا کسی چیز کی تمنا کرنا تو اگر کسی اچھی چیز کی تمنا کی جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یہاں روایت لائے، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا یحیی بن سعید قال سمیت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ یقول قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی، یعنی نیند نہیں آئی، چونکہ خطرے اندیشے لگے رہتے تھے، دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہوتی تھی آپ کو ختم کرنے کی، حملے کا ڈر رہتا تھا، کوئی حالات ایسے ہوں گے ان حالات کی وجہ سے کوئی اندیشہ اور خطرہ تھا، اس خطرے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آئی. فقال لیت رجلا صالحا من اصحابی یجیئنی فیحرسنی اللیلۃ. تو اسی بے چینی میں اور وہ خطرہ جو تھا اسی کے پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمہ فرمایا کہ کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی صالح آدمی آوے اور آج چوکی داری کرے، آج پہرا دیوے میرے کمرے کا، تاکہ یہ جو حملے کے دشمنوں کے خطرے سے نیند اڑی ہوئی ہے سکون سے نیند آ جاوے. اس سمینا صوت الصلاح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا اور بس تھوڑی دیر میں ہتھیاروں کی کھٹکھٹاہٹ کی آواز آئی. کوئی آدمی ہتھیار پہن کر جیسے آتا ہے اور چلتا ہے اور جیسے آواز نکلتی ہے ایسی آواز میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر. تو قال من ھذا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے بھائی؟ قال سعد یا رسول اللہ. جی تو رسول اللہ، آنے والے نے بتلا کہ میں سعد ہوں. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرع مبشرہ میں سے ہیں، کہ میں سعد ہوں اور آپ کی پہرے آپ کا پہرا دینے کے لیے آج آیا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ہے، اللہ کے مقبول نیک بندے کسی چیز کی تمنا کرتے ہی ہیں اور فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پورا کرنے کا انتظام ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سمینہ قطیتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں وہ بے چینی تھی وہ دور ہو گئی اور آپ کو نیند آ گئی، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز سنی. یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں ہے واللہ یعصمک من الناس، قرآن میں آیت اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ اے نبی لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں گے. یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کا یہ قصہ ہے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کبھی آپ نے اپنے پہرے کے لیے کسی کو رکھا نہیں. بہرحال یہاں تو تمنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی اسی کو بتلانے کے لیے. بابن یقال للرجل والشی والفرس هو بحر. کبھی کسی چیز کو یا کسی مفہوم کو یا دل کی کسی بات کو تعبیر کرنے کے لیے جو ہے کوئی اچھا انداز اختیار کیا جاتا ہے، کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے گھوڑا ہے کہ بھائی گھوڑے کی رفتار اور اس کی جو ہے بہت اچھے طریقے سے برابر طریقے سے چلنے کو تعبیر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمندر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا. یا اللہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ عن قتادۃ قال سمیت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کان فضع بالمدینۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ایک خوف کا ماحول پیدا ہو گیا. دوسری روایتوں میں ہے کہ رات کے وقت آدھی رات کو بہت خطرناک آواز سنائی باہر سے، باہر کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے سب مدینہ والے ڈر گئے، سہم گئے، پتہ نہیں کیا ہے. پھر جب صبح قریب ہوئی، یعنی ذرا صبح صادق کا اجالا نمودار ہوا، تو لوگ آواز جس طرف سے آئی تھی اس کی تحقیق کے لیے نکلے. تو جب باہر نکلے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے گھوڑے پر سوار، اور حضرت طلحہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس کے سوتے رہے ابا ہیں، ان کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے تھے، اور گویا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ ایسی خطرناک آواز اس کی تحقیق کے لیے آپ تنے تنہا آدھی آواز آنے کے بعد ہی آپ تشریف لے گئے. دوسرے لوگ تو جو ہے اس کی تحقیق کے لیے جانے کے واسطے انتظار میں رہے کہ ذرا کچھ اجالا ہوگا تب جائیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اسی وقت تشریف لے گئے. فاستعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسن لابی طلحہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا آریت کے طور پر, یعنی کوئی کسی کی سواری مانگ کر لے جانا, بھائی آپ کو کہیں جانا ہے کام پر, بھائی تمہارا بائک دے دو, تمہاری سائیکل دے دو. اس زمانے میں سواری کے لیے جو جانور استعمال ہوتے تھے وہ آریت پر لیے جاتے تھے. تو حضرت ابو طلحہ کا گھوڑا حضور نے مانگا, یقال لہ مندوب, اس گھوڑے کا نام مندوب تھا. یہ سواریوں کے نام باقاعدہ اس وقت تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے گھوڑے کچر وغیرہ جو استعمال ہوتے تھے, یہاں تک کہ آپ کی زرہیں اور تلواریں, ان میں سے بھی ہر ایک کا باقاعدہ نام ہوا کرتا تھا اور نام تجویز کیے گئے تھے. تو یہ نام تجویز کرنا چاہیے, کوئی حرج کی بات نہیں. فرق ہے بہو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھوڑے پر سوار ہوئے. فلما رجع, جب آپ وہاں سے واپس آئے, قال ما رأينا من شيء, روایتوں میں ہے کہ جب لوگ نکلے تب آپ ادھر سے واپس آ رہے تھے, آپ نے فرمایا کچھ نظر کچھ دکھا نہیں ہے نا, کوئی خطرے کی بات نہیں ہے, واپس جاؤ. بعض روایت میں لم تراؤ, گھبراؤ مت, کوئی خطرہ نہیں, جاؤ واپس جاؤ. وہیں وجدنا لبحر, ہم نے اس گھوڑے کو جو ہے سمندر کی طرف پایا, یعنی اس کی رفتار جو ہے بڑی عمدہ ہے, تو اس کی رفتار کو تعبیر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بحر کے ساتھ تشبیہ دی. تو ایسا کیا جا سکتا ہے, کوئی بجلی کے ساتھ تشبیہ دے, کوئی اور تشبیہ دے. احرام کی حالت میں عورت بولے سی طرح کی بوتل کھول کر سونگ لیا اور ہاتھ پر بھی لگ گیا, یاد آنے پر فوراً دھو دیا, اگر وہ تھوڑا سا لگا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے اس کو خوشبو زیادہ ہے اور یا کم ہے لیکن پورے عضو پر لگی ہے تو اس صورت میں دم, اور اگر ایسا نہیں ہے تو صدقہ واجب ہوگا, دم واجب ہوگا. اگر واجب ہوگا تو ہندوستان آنے کے بعد کیا صورت ہوگی, تو اب تو آسان ہے, ہندوستان آنے کے بعد وہاں جو کوئی مقیم ہے ان کو فون کر کے بتلا دو, وہ ہماری طرف سے بکری جبا کر دو, پیسے ان پر بھیج دو. عشاء کی فجر نماز کے بعد دو رکعت سنت موقع کی نیت کر کے پڑھنا شروع کیا, قاعدے میں تشہد کے بعد یاد نہیں رہا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا, اور تین وتر کی نیت کر کے نماز ختم کی, تو وتر ادا ہوگی نہیں ادا ہوگی, اس لیے کہ وتر واجب ہے اور وہ سنت ہے, واجب سنت کی نیت سے ادا نہیں ہوتا. صدقے کتنے طرح کے ہیں, سید لوگوں کو جو صدقہ نہیں دے سکتے وہ کون سا صدقہ, ایک تو صدقہ واجبہ ہے اور ایک صدقہ نافلہ ہے. واجبہ کا مطلب یہ ہے وہ صدقات جو شریعت نے ہم پر لازم کیے, ان میں ایک تو ہے زکات, وہ تو فرض ہے. زکات کے علاوہ جو ہے دوسرے جیسے صدقۃ الفطر ہے وہ واجب ہے, کسی نے جو ہے وہ روزہ توڑ دیا اور اس کی وجہ سے فدیہ جو دینا پڑتا ہے اس کی کفارہ دینا پڑتا ہے, قسم توڑی قسم کے کفارے میں جو دینا پڑتا ہے وہ, اور اس طرح کے یہ جتنے بھی کفارے ہیں ان کفاروں میں جو دیا جائے گا اناج یا جو چیز صدقے کے طور پر, یہ سب صدقات صدقات واجبہ ہیں. اور یا کسی نے منت مانی کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے روپیے جو ہے اللہ کے واسطے صدقہ کروں گا, تو یہ بھی واجب ہے. یا جیسے یہ احرام کے اندر احرام کی خلاف ورزی کی اور اس میں جو صدقہ لازم آتا ہے وہ, یہ سب واجب ہے, یہ واجب صدقے. اور ایک یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی شکل نہیں ہے, کوئی اپنے طور پر آدمی جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کوئی جو ہے مال کسی غریب کو دیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے ہدیہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ, تو ہدیے میں تو جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے, یعنی اس کو اس کی محبت کو اپنی طرف منعطف کرنا, اور صدقے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتی ہے اور وہ فقیر کو دیا جاتا ہے. تو بہرحال صدقہ ایک تو وہ جو شریعت کی طرف سے کسی وجہ سے لازم کر لیا گیا واجب, تو یہ واجب صدقہ جو ہے اس کے مصرف یعنی ان کو کہاں دینا چاہیے اس کو شریعت نے متعین کر دیا ہے. جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو وہ دے سکتے ہیں, اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو وہ نہیں دیا جا سکتا. اور نفل جو ہے وہ نفل کسی کو بھی دے سکتے ہیں, جن کو زکوٰۃ نہ دی جائے ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن اس میں بات دراصل کیا ہے, اس صورت میں وہ صدقہ صدقہ نہیں رہے گا. اس صورت میں وہ کیونکہ بھائی میں جو ہے صدقہ نفل کے طور پر نکال رہا ہوں, تو اصل تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب کو کی مدد کی جائے. اب مالدار کو جب دوں گا تو مالدار کو میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں, تو اب اس کے حق میں یہ صدقہ نہیں رہا بلکہ ہدیہ ہو گیا. دے تو سکتا ہوں لیکن اس صورت میں وہ ہدیہ ہو جائے گا, وہ اس کی حقیقت خود بخود بدل جائے گی. للہ کو بھی اور ہدیہ کو بھی صدقے میں شمار ہے؟ نہیں, ابھی بتلا دیا میں نے کہ للہ تو صدقے میں شمار کا کیا جا سکتا ہے. للہ کا ہمارے یہاں جو لفظ للہ بولا جاتا ہے اس کا وہاں یعنی یہ صدقات وغیرہ کی جو تفصیل فقہ بیان کرتے ہیں وہاں اس کا کوئی وجود نہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں للہ کا لفظ للہ جو بولا جاتا ہے کبھی ہدیے کے لیے بھی بولتے ہیں, عطیے کے لیے بھی, اور کبھی صدقے نفل صدقے کے لیے بھی بولتے ہیں جیسا موقع. بے روپیانی نوٹ نہ 40 روپیہ آئے تھے تلے ہوں شریف دشتی ہے صحیح چھے, یعنی وہ نوٹ 2 روپیے والی جو ہے اس کے 40 کیوں آتے ہیں؟ پرانی ہو گئی, لیکن ابھی وہ اس سے نکلی تو نہیں نا, حکومت نے اس کو یہ کینسل تو نہیں کیا نا, تو دینا لینا جائے درست نہیں ہے. حضرت پوپٹ پال سکتے ہیں, پہلے بھی تھا پوپٹ پال سکتے ہیں, پوپٹ بھی اور دوسرے بھی جو ہیں وہ, لیکن ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, ان کو بھوکا نہ رکھا جائے, ان کو تکلیف نہ دی جائے. مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ حقیقت کا گوشت سارا کا سارا بانٹنا ضروری ہے, اس میں سے کھا نہیں سکتی, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. جو قربانی کا حکم ہے وہی گوشت کی تقسیم ہے. قربانی میں 3 حصے کیے جاتے ہیں, ایک گھر کے لیے رکھے, ایک رشتہ داروں اور دوستوں میں, اور ایک غریبوں میں تقسیم. یہ افضل طریقہ, پورا گھر کے لیے رکھ لے گا تو عقیقہ تو ادا کرنے سے ادا ہو گیا. ماشاء اللہ حج کے لیے جانا ہوا, وہاں ہم ایک دعوت کے دوران البیک جانا ہوا, وہاں کسی نے آپ کا نام لے کر اس کو نہ کھانے کی تاکید سے کہا کہ یہ کھانا حرام ہے. آپ روشنی دار, میں گزشتہ مجلس میں جواب دے چکا ہوں اس کا کہ بھئی یہ اس کی حقیقت کیا ہے, ہم نے تو احتیاط کے طور پر اس کو یہ نہیں کیا, باقی یہ کہ واقعتاً یہ کیا ہے وہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے تحقیق کر لی جائے. اگر کسی مسجد میں فراغت یا وضو کے لیے جانا ہو اور وہاں پر اذان ہو جائے تو اسی مسجد میں نماز پڑھنا ضروری ہے یا کسی اور مسجد میں پڑھ سکتے ہیں؟ مسجد کے اندر, یہ تو مسجد شرعی ہے نا جس کو کہتے ہیں اعتکاف جس میں ہوتا ہے, وہاں اگر ہو اذان ہو جائے تو پھر وہ نماز اس میں پڑھے بغیر نکلنا درست نہیں. بیت الخلاء میں ہے اور ہو گئی تو اس کا یہ حکم نہیں ہے. جیوی ریتے نکاح ماٹے گواہ ની ضرورت હોય છે, શું તલાક પડવા માટે ગવાહ જરૂરી છે? યે તલાક કે પડને કે લિયે ગવાહ કી જરૂર, ગવાહ કોઈ ના હોય, ઘર કા કમરા બંધ કરકે આદમી અપની જબાન સે બોલતા હૈ. તલાક પડને કે લિયે શૌહર કા અપની જબાન સે ઔરત કી તરફ નિસ્બત કરતે હુએ તલાક કે અલ્ફાઝ કા બોલના કાફી હૈ. بھائی میں نے اپنی فلانی عورت کو اس کا نام لے کر, یا نام نہیں لیا اس کی ایک ہی عورت ہے اس کو اس نے کہا کہ طلاق دی, تو اس سے ہو جائے گی چاہے کوئی سنے یا اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا کیا ہے کافی. سوں حلال کروں جائز سے, حلال کروں جائز سے کیا مقصد ہے پوچھنے کا؟ یعنی مطلب ایک تو یہ ہے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے رکھی ہے اور اب جو ہے اس کی عدت گزرنے کے بعد وہ شوہر کے لیے حلال نہیں رہی, تو وہ شوہر کسی دوسرے کو یوں کہے کہ بھئی تم نکاح کر لو, اور نکاح کے بعد جو ہے صحبت کرنے کے بعد پھر تم طلاق دے دینا, اور پھر وہ اس کی اس طرح شرطیہ اس کو کہنا, اور یہ جو ہے اس کو شریعت اس کو پسند کرتی نہیں, اس کو بلکہ اس کو جو ہے وہ کرائے کے بکرے سے اسب تیس حدیث میں تعبیر کیا گیا ہے. یہ طریقہ حلالے کا شرطیہ جس کو بولتے ہیں شرطیہ حلالہ, تو یہ درست جائز نہیں. جائز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ہے, پھر بھی کر لیا تو اس کے نتیجے میں باقاعدہ جو جیسا اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق کیا گیا ہے تو بیوی حلال ہو جائے گی. یعنی اس نے پہلے شوہر کی عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا, پھر باقاعدہ صحبت کی, پھر طلاق دی, پھر اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر پہلے شوہر نے یہ کیا باقاعدہ مہر وغیرہ, یہاں جو ہے دوسرا شوہر مہر کا تو کہہ رہا ہی نہیں آتا, ایسے ہی جو ہے یہ سب غلط طریقے درست نہیں. طلاق پچی حلال اگر پتی پتنی جیم رہے تو آمناری اولاد ماتے شو حکم سے ظاہر ہے وہ حرام ہے, حرام کی اولاد ہے. مقتدی نے تشہد نہیں پڑھا تو اس کی نماز ہوئی, یعنی اس طرح امام کے پیچھے واجب تو چھوٹ جانے سے سدے حصہ واجب ہوگا یا نہیں؟ امام کے پیچھے واجب چھوٹ گیا ہے تو اب چونکہ امام کے پیچھے ہے اس لیے سدے سوا نہیں کرے گا, نماز اس کی ہو جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. تمام رضائے سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا علانا محمد وآله وصحبه.